وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الصرو. قابل احترام معزز خواتین و حضرات، محترم سامعین، محترم ناظرین، اور بالخصوص ہمارے وہ ساتھی جو آج بنگلہ دیش ڈھاکہ دارالفنون میں پروگرام کا انعقاد کیے ہوئے ہیں اور آج ہمارے ساتھ ہیں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم ہم سب کا یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے. قرآن کریم سے ایک مختصر حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. ارشاد فرمایا گیا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے، تو ان لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. وزر سامعین کرام، قرآن کریم نے بے شمار دفعہ مخلوق کو غور و فکر کی دعوت دی. یہی شب و روز کے جو تغیر و تبدل ہیں، انسانی ضروریات ہیں، انسانی خواہشات ہیں، انسانی تکمیل کی جو خواہشات کی تکمیل کے ذرائع ہیں، بے شمار پہلو جو ہیں قرآن کریم نے اختیار فرمائے اور غور و فکر کی دعوت عطا فرمائی گئی. قرآن کریم کلام ذات باری تعالی ہے، وہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں، وہ بے نیاز ہے اور ہم محتاج ہیں. تو جب یہ حق مخلوق کو عطا فرمایا گیا تو یقیناً احتیاج، جو محتاج ہے، اس کی ہر احتیاج کا، اس کے ہر سوال کا، اس کی ہر ضرورت کا جواب خالق نے عطا فرمایا. پھر کئی ایسے موقع ارشاد فرمائے گئے جن میں مخصوص حالات بیان فرمائے گئے، اس کی مطابقت پر جو نتائج آئیں گے وہ بیان فرمائے گئے. اسی طرح آج جو آیا کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، یہ سورہ اعقاف کا رکوع ہے دوسرا، اور اس کے ابتدائی حصے سے دو آیات اگلی ہیں. تو یہاں جب ابتدا اس رکوع کے دیکھتے ہیں، وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت حق ارشاد فرمائی تو دنیا کے حالات اور واقعات، دنیا کی قوتیں، دنیا کی طاقت، جاہ و جلال، مال و دولت، اسے گمان پر لے لینا کہ یہی کامیابی ہے، یہی حیثیت ہے، تو یہ وہ روش تھی جسے کفار نے اختیار کیا. اور وہ یہ گمان کرتے، یہ کہتے تھے، اگر دین اسلام اعلی حصہ ہوتا تو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، جنہیں وہ معاشرے کی کم حیثیت میں دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ تکبر کرتے تھے، ان کا خیال کہ یہ ہم ان سے پہلے یہ اختیار کر لیتے، اگر یہ دین اسلام کا اختیار کرنا بھلی بات ہوتی تو ہم ان سے پہلے اختیار کر لیتے. وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، اور جب یہ سارا حق نہیں پہچان سکے، اس حق کو نہیں پا سکے اور اپنی ذات کو اپنے آڑے لیے رہے، تو اور جب ان لوگوں کو اس قرآن سے ہدایت نصیب نہ ہوئی تو کہیں گے یہ پرانا جھوٹ ہے، یعنی پھر اس کے خلاف جائیں گے، اعتراض کریں گے، اسے واقعاتی حصے کہیں گے، اقوام سابقہ کے قصے کہیں گے، جادو کہیں گے، جو وہ اختلاف کر سکیں گے وہ کرتے رہیں گے. لیکن معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے بہت بڑا احسان کہ جسے وراثتاً دین اسلام نصیب ہوا اس پر فرمایا. دین اسلام کا نصیب ہونا، نور ایمان کا نصیب ہونا بہت بڑا اللہ کا احسان ہے. اس لیے کہ تمام اس تخلیقات کے نمونوں میں جسے احسن التقویم رب کائنات نے انشاد فرمایا وہ حضرت انسان. مخلوقات کا رخ اس ایک مخلوق کی طرف کر دیا گیا اس عالم خلق. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمام مخلوق کسی ایک مخلوق کے گرد ہو، اس کا محور ہو، کسی نہ کسی پہلو سے اس تک ان مخلوقات کی خدمات پہنچ رہی ہوں، اور جسے مرکزی حیثیت اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے وہ محض کھیل تماشا ہو اور بے مقصد ہو؟ یہ ہو نہیں سکتا. تو نور ایمان کا نصیب ہونا بنیادی مقصد کو پانا ہے. تخلیقی مقاصد میں جو بنیاد ہے وہ اللہ جل شانہ کی عبادت ہے. آ خلقت الجن والانس الا ليعبدون. تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم نے وراثتاً دین اسلام ہمیں نصیب ہوا، ہم نے ہوش سنبھالا تو اپنے بڑوں کو جانماز پر دیکھا، ہم نے ہوش سنبھالا تو اقامت و اذان کی آوازیں ہم نے سنی، ہم نے ہوش سنبھالا قرآن کریم کی تلاوت سنی، ہم نے ہوش سنبھالا آب آتا ہمیں پڑھایا. یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے. پھر اللہ جل شانہ نے جب یہ ارشاد فرمایا نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، رب ماننا صرف ماننا نہیں، ماننے کے ہر وہ حصے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک ایک پہلو جو رب کائنات نے پسند فرمایا، ماننا ایسے جیسے ماننے کا حکم دیا جائے، ان شرائط پر ماننا جن کا حکم دیا گیا ہے. تو فرمایا بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس پر قائم رہے. تو پروردگار عالم شان ربوبیت کے حوالے سے جب یہاں بیان فرمایا جا رہا ہے تو میں نے ایک لفظ محتاج کا استعمال کیا کہ مخلوق جو محتاج ہے اس کی احتیاج کا پورا ہونا، پھر اقسام و انواع کا اندازہ کرو. کہ ہم تو صبح اور شام کو دیکھتے ہیں، لباس اور خوراک کو دیکھتے ہیں، ایک ایک لہجہ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس، وجود کا ایک ایک ذرہ محتاج ہے رحمت باری تعالیٰ کا، اور مسلسل عطا ہے رحمت باری تعالیٰ، تو یہ زندگی چل رہی ہے. تو فرمایا پروردگار ربنا اللہ، ہر شے اس کی طرف سے ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ رب ہے، اس کی شان ہے، شان ربوبیت ہر شے کو عطا فرما رہی ہے، اس کی شان ہے. یعنی جب یہ رشتہ نور ایمان کا نصیب ہو تو پھر جو کچھ ہے اس کی طرف سے ہے، اپنی ذات پھر اس میں نہ رہی نہ کسی اور کی کوئی ذات آئی. تو ماننا ایسے جیسے ماننے کا حکم دیا گیا. یہ الگ بات ہے کہ جب فرعونیت سرائیت کر جائے تو پھر ماننا نہ ماننا بندہ ہر شے کو ملائے رکھتا ہے، لیکن جب غوطہ پانی کا آتا ہے تو پھر فرعون کہہ اٹھتا ہے کہ میں موسیٰ اور ہارون کے خدا کو، علیہ الصلوۃ والسلام کے خدا کو ایسے مانتا ہوں جیسے وہ کہتے ہیں. پھر وہ مانتا جو ہے، وہ ماننا، وہ وقت گزر جاتا ہے. تو اسی طرح آج میں اور آپ جو اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ امتحان کا وقت ہے. اللہ کریم ہمیں اپنے کرم اور احسان سے بحالت ایمان یہ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے رکھے. تو ہماری زندگی کی جو صبح و شام ہے، ہماری جو ضروریات ہیں، ہماری جو خواہشات ہیں، ہماری جو پسند اور چاہت، وہ کہاں ہے؟ کیا وہ اس بنیاد پر قائم ہے جو ہم نے ابتدا کی، جو مانا ہم نے وحدانیت باری تعالیٰ کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے حق ہمیں نصیب ہوا، کیا اس کی اور جو ماننا یہ مطابقت ہے؟ اس مطابقت کے لیے جو انسانی کردار ہے، یہ بہت بڑی شہادت ہے کہ کوئی مانتا ہے اور اس ماننے کے ساتھ عمل جو اختیار کرتا ہے وہ اس ماننے کے ساتھ شہادت ہوتی ہے، اور ماننا اور عمل ایک جیسا نہ ہو تو پھر شہادت تو کو نہ رہی. تو اللہ جل شانہ نے جو ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ جو مانا گیا ہے پھر جنہیں جو اس پر قائم رہے، ثم استقاموا پھر اس پر قائم رہے، فلا خوف علیہ، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا. خوف ہوتا ہے آنے والی شے کا، کہ کوئی مصیبت آ رہی ہو، کوئی مصیبت نہ گلے پڑ جائے، یہ خوف ہوتا ہے. وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہو. غم، کسی پر غم کے پہاڑ گر گئے، تو جو گر گیا، جو گزر گیا غم، اس کی نسبت آئے گا، تو کوئی غم نہ ہوگا. خوف اور غم، ان دو کو جب ہم اپنی زندگی پر دیکھیں تو قرآن و حدیث میں بڑا واضح یہ شے ملتی ہے کہ روز محشر اللہ کے حضور جو پیش ہونا، جو کھڑا ہونا ہے، اس کا خوف بیان فرمایا گیا ہے. وہ کیا خوف ہے؟ اللہ کریم کا حکم کیا ہے، اور جو سامان اور جو گٹھڑی میں اٹھائے جا رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ یعنی میرا کردار کیا، حکم میرے لیے کیا ہے، اور جو کچھ اس نے عطا فرمایا اسی کے دیے ہوئے سے میں مصارف جو کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں، میں نے جو اپنا زاد راہ جمع کیا وہ کیا ہے، اس کے حضور کھڑا ہونے کا جو خوف ہے، یعنی جو کچھ پیش ہوگا، جو کچھ پیش آئے گا وہ کیا ہوگا. تو قیامت کے حالات میں قبروں سے اٹھنا اور اس وقت کی کیفیت قرآن کریم میں بھی بیان فرمائی گئی ہے، احادیث مبارکہ میں بھی بیان فرمائی گئی، تو وہ کیسا لمحہ ہوگا جس میں ماں بچے کی پہچان بھول جائے گی، وہ کیسی سختی ہوگی، جس میں کوئی چاہے گا کہ افزانے میں میرا سب کچھ لے لیا جائے، ہر رشتہ لے لیا جائے، افزانہ قبول ہو جائے، وہ کیسی کیفیت اور حال ہوگی. تو اس وقت ایمان کا یہ نصیب ہونا کہ اس کی ذات پر ایسا توکل ہو، ہر شے کی اسی کی طرف نسبت ہو، وہ ماننا عملی زندگی کے ایک ایک حصے تک اتنا راسخ ہو، یقین محکم نصیب ہو، ایمان راسخ ہو جائے، تو یہ وہ کیفیت اور حال ہے جو اس دن کے خوف سے نجات دے. خوف نہیں ہوگا، کیا پیش آئے گا، اپنے اللہ کے حوالے کیے چل رہا ہوگا. اور جب کوئی اپنا آپ اپنے اللہ کے حوالے کرتا ہے تو جس کے حوالے کیا جائے برتاؤ پھر اس کی شان کے مطابق ہوتا ہے. تو ایک عاجز مخلوق اپنے اللہ اپنے پروردگار عالم کے حوالے اپنے آپ کو کر دے تو پھر اس کے ساتھ معاجرہ تو ایسے ہی ہوگا نا جیسے اس کی شان. حوالہ کرنے والے پر بحث ہے، کمزوری ہے نہیں ہے وہ ہم ہیں، لیکن جب بات اس کی ذات کی طرف آئے گی تو بے نیاز ہے، غفور رحیم سے تو محبوب ہے، معاف فرمانا شان. پھر یہ جو گزرا ہے، وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ، یہاں کی کمی بیشی کی معافی، ان خطاؤں کی جو معافی تلافی، یہ دکھ یہاں کا جو سہیڑ کا بندہ ساتھ لے جائے تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ کریم پر ایمان کا اس درجے کا نصیب ہونا کہ ہر شے اس کی طرف منسوب ہو جائے تو یہاں کی جو بادامالیاں ہیں ان سے یہیں جان چھوٹتی چلی جائے گی، معافی کی بھی توفیق ہوگی، بچنے کی بھی توفیق ہوگی. تو یہ پھر وہ راستہ ہے کہ یہ نور ایمان سے مزین سینے لے کر جب کوئی برزخ میں اترنا نصیب ہوگا تو پھر آنے والے وقت کا اسے خوف نہیں ہوگا. یہ اللہ کریم کا اس پر بہت بڑا احسان ہے. فرمایا اولئک اصحاب الجنہ خالدین فیہا، یہ لوگ جنت کے رہنے والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. جزاء بما کانوا یعملون، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے. معزز سامعین کرام، ابتدا بندے کے حال سے ہے اور پھر فرمایا جا رہا ہے جزاء بما کانوا یعملون، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو کیا کرتے تھے، یعنی یہ وقت گزر جائے گا، ایک موقع وہ آئے گا جب بات نتائج کی ہوگی. آیا کریمہ کا یہ حصہ اس وقت پر بیان فرما رہا ہے کہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو کیا کرتے تھے، تو یہ وقت تو گزر رہا ہے. اللہ کریم یہ توفیق عطا فرمائے کہ ایمان سے گزرے، اپنے کمائیگی کے احساس سے گزرے، اپنی کمزوریوں کی ندامت اور اس کی معافی کی طلب کرتے ہوئے گزرے. اب یہ پہلا حصہ تو جب بات آتی ہے اسے اگر آپ حقوق کے تحت لائیں تو یہ بات حقوق اللہ کے تحت آ جائے گی. پھر دوسرے حصے میں اگلی آیہ کریمہ میں جب یہ فرمایا ووصینا الانسان بولدیہ احسانا، پھر فرمایا اب دیکھو جنہیں خوف نہیں ہوگا اور جنہیں دکھ حزن نہیں ہوگا ان کے معاملات کیسے، ان کی راہ کیسی ہو. تو پہلا حصہ جو نور ایمان کا ہے، بنیاد تعلق مان اللہ. پھر دوسرے حصے میں جب بات مخلوق کی طرف آئے گی ووصینا الانسان، اور ہم نے انسان کو بے ولدیہ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. بنیادی طور پر خالق اللہ کی ذات، باقی جو کچھ ہے وہ مخلوق. لیکن انسان کو دنیا میں لانے کا سبب اللہ کریم نے والدین کو بنایا. اب یہ سبب اس نے بنایا، والدین یہ نہیں جانتے کہ جو بچہ پیدا ہونے جا رہا ہے اس کی شکل و صورت کیا ہے، اس کی صحت کیسی ہوگی، اس کی زندگی کتنی ہوگی، اس دنیا میں کتنا وقت یہ جیے گا، وہ یہ سب کچھ نہیں جانتے. لیکن اللہ کریم نے انسان کو دنیا میں پہنچانے کے جو اسباب ہیں اس میں اس کے والدین کو بنیاد تھا. اب بنیادی طور پر جب بات دین اسلام میں حقوق اللہ کے ساتھ منسلک آئے گی، مخلوق کی طرف آئے گی، تو سب سے پہلا حصہ جو ہے وہ والدین ہے. اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. اب یہاں دونوں کی بات کی ہے، ماں باپ دونوں کی بات کی ہے. حملت امہ کرہا وضعت کرہا، اس کی ماں نے بڑی مشقت کے ساتھ اس کو پیٹ میں رکھا اور تکلیف سے اس کو جنا. پھر اسی کا دوسرا حصہ جو ہے اسے ماں کی طرف منسوب فرمایا گیا کہ کتنا وقت جو اس نے تکلیف اٹھائی. کوئی لمحہ بیچ میں ایسا نہیں ہے کہ جسے بندہ یہ کہے کہ وہ اس تکلیف جو ہے وہ ایک طرف ہو گئی اور سکون یا سکھ مل گیا. تو یہ حمل سے لے کر پیدائش تک جو ماں نے اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور پیدائش کی تکالیف سے گزرتی ہوئی جیسے اسے سنبھالتی چلی گئی، یہ ایسی محنت ہے اور ایسی تکلیف سے گزرنا ہے کہ اللہ کریم ہی کسی کو حوصلہ عطا فرمائے کہ وہ ساری تکلیف سے اتنا لمبا وقت گزرے. تو فرمایا اس کی ماں نے بڑی مشقت کے ساتھ اس کو پیٹ میں رکھا اور تکلیف سے اس کو جنا. وحملو وفصالو ثلاثون شهر, اور فرمایا اور اس کا پیٹ میں رکھنا اور اس کا دودھ چھڑانا 30 ماہ میں پورا ہوتا ہے. اب ان 30 ماہ کے عرصے کو آپ دیکھیں کہ کتنا وقت لگا اور کیسی تکلیف سے گزرے. اب جب ہم بات کرتے ہیں والدین کے حقوق کی, تو پہلے حصے میں والدین بیان فرمائے گئے, لیکن پھر ماں جس نے زیادہ تکلیف اٹھائی اسے پھر مخصوصا ارشاد فرمایا گیا اور زیادہ لحاظ کا عرصہ فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سل امہ کا, اپنی ماں کا جو لحاظ ہے, جو خدمت ہے, وہ اپنی ماں کی خدمت کرو. ثم امہ کا, اور اپنی ماں کی خدمت. ثم امہ کا, 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی ماں ہے, جو اس کا درجہ ہے, وہ یہ ہے کہ 3 دفعہ آپ نے فرمایا کہ اس کی جو خدمت ہے, اس کا جو لحاظ ہے, اس کا جو احترام ہے. سل امہ کا, ثم امہ کا, ثم امہ کا, پھر فرمایا ثم ابا کا, پھر اپنے والد. ثم ادنا کا فادنا کا, او کما قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ماں کی جو خدمت ہے, جو لحاظ ہے, جو احترام, اسے 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, پھر 4th دفعہ فرمایا والد کا, پھر فرمایا اس سے آگے جو رشتہ ہے, پھر فرمایا اس سے آگے جو رشتہ ہے, اس لحاظ سے احترام کیا جائے, خدمت کی جائے. اب جب ہم دینی حکم کو دیتے ہیں تو دینی حکم کو حکم کے تحت دیکھنا لازم ہے. ہم ہر حکم کو مقابل حکم کے ساتھ دیکھتے ہیں. جب بات ماں کے احترام کی آئے گی تو بحث ہم کیا کریں گے, باپ کا زیادہ احترام ہے کہ ماں کا احترام ہے؟ مسلمان ماننے والے کو کہتے ہیں, معترض کو نہیں کہتے. تو جب تحت مانو گے تو جس کا جہاں جو حکم دیا گیا ہے اس حکم کے مطابق ماننا ماننے میں آئے گا. میری اور آپ کی بحث کے تحت ماننا ماننے میں نہیں آئے گا. تو جب بندہ نور ایمان سے مزین ہو تو پھر اس کا رخ مخلوق کی طرف آئے گا. تو مخلوق میں بنیادی رشتہ اور پہلا حصہ جو اسے یہاں فرمایا جا رہا ہے اس کے ماں باپ کی خدمت ہے. اور ہمیں جب ماں باپ کی خدمت کا فرمایا جا رہا ہے, احترام کا فرمایا جا رہا ہے, اس لحاظ کا فرمایا جا رہا ہے, پھر قرآن و احادیث والدہ کے مزید احترام میں بیان فرما رہی ہے, تو ہم نے مقابل دیکھنا ہے یا اس حکم کے تحت اپنی ذات کو لانا ہے؟ تو ہم بحث کیا کریں گے, والد کا زیادہ احترام ہے کہ والدہ کا احترام زیادہ ہے؟ جب میاں بیوی کے آپس کے رشتے کی بات آئے گی تو پھر اس رشتے کو وہاں جو حکم ہے اس سے دیکھ لیں, سمجھ آ جائے گی کہ میاں کی حیثیت کیا ہے اور بیوی کی حیثیت کیا ہے. اللہ نے مرد کو کہاں کس حکم پہ پیدا فرمایا ہے حیثیت سے, اور عورت کے لیے کیا حکم رچا ہے. تو ہم وہ کام جو ہمارے لیے ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں اور کسی ایسی بحث میں چلے جاتے ہیں جہاں سے مزید کسی نہ کسی خطا کا خطرہ ہوتا ہے. پھر ایک دوسرا پہلو جو معزز خواتین و حضرات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو دین اسلام کے اصول ہیں یہ انسانی زندگی کو ایک خوبصورت بہاؤ دیتے ہیں کہ زندگی بسر کرنا آسان ہوتا ہے, سہل ہوتا ہے, لیکن ایک مخفی حصہ بھی ہے, وہ ہے برکت کا. جب حکم کے مطابق عمل کیا جاتا ہے تو پھر اس کام میں برکت ہوتی ہے. غیر مری اثرات اس درجے کے اثر انداز ہوتے ہیں کہ چیزیں تبدیل ہوتی نظر آتی ہیں. برکت نظر تو نہیں نہ آتی, لیکن جب برکت کا نزول ہوتا ہے تو پھر وہ معاملات خود شہادت دے رہے ہوتے ہیں کہ یہاں کچھ خاص ہے. تو جب بندہ اپنے ماں باپ کی خدمت پر مامور ہوگا، ان کا لحاظ کرے گا، ان کا احترام کرے گا، ان کے سامنے اف نہیں کہے گا، تو جو زندگی کے معاملات اسے پیش آ رہے ہیں اس میں ایسی ایسی برکت آئے گی جو آتی تو نظر نہیں آئے لیکن اس کے اثرات نظر آتے چلے جائیں گے. تو جب ہم دینی احکام سے دور ہوتے ہیں معزز خواتین و حضرات، تو ہم نہ صرف اپنی زندگی میں تنگی پیدا کرتے ہیں بلکہ پورے معاشرے میں تنگی کا سبب بنتے چلے جاتے ہیں. اپنے اللہ کا ماننا، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننا، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، کیا خوبصورت دین اسلام، کیا خوبصورت تربیت ہے، کیا خوبصورت انداز ہے. جس رخ کو اٹھا لو اس رخ میں ٹھہراؤ بھی ہے اور زندگی کی ایک خوبصورتی بھی ہے. اختیار کرنے سے بحث تکرار ماز کہ بحث کر دی جائے، اعتراض کر دیا جائے، اختیار نہ کیا جائے، نتائج مرتب نہیں ہوتا. تو یہ بڑا مشکل اور کٹھن وقت ماں نے گزارا. تو یہ جو 30 ماہ پورے ہوتے ہیں، اس آیا کریمہ میں جب بحث کی گئی تو اس آیا کریمہ کے تحت کم سے کم جو مدت حمل کی یہاں طے ہوتی ہے وہ 6 ماہ ہے. تو ایسے واقعات بھی تاریخ اسلام میں ملتے ہیں کہ کم سے کم جو امت وقت ہے پیدائش کا 6 ماہ کا، اس پر اس آیا کریمہ کو دلیل کے طور پر بھی پیش فرمایا گیا ہے کہ قرآن کریم میں اس آیا کریمہ کے مطابق کم سے کم جو بچے کی پیدائش کی عمر ہے وہ 6 ماہ تک آ سکتی ہے. ممکن ہے، ایک ذیلی بات جو ہے وہ عرض کی ہے میں. پھر فرمایا حتی اذا بلغ اشدہ و بلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ جب وہ خوب جوان ہو جاتا ہے اور 40 برس کو پہنچ جاتا ہے. قال رب اودینی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلا والدی وان عمل صالحا ترضا واصلح لی فی ذریتی انی تبت علیک و انی من المسلمین. اس آیہ کریمہ کے شان نزول میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر مبارک بھی آتا ہے. یہ بھی فرمایا جاتا ہے کہ یہ جو آیا کریمہ ہے اس کے شان نزول میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. بالعموم بھی کہا جاتا ہے، مفسرین کرام اس پر بحث فرماتے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کو بھی بیان فرمایا جاتا ہے. فرمایا یہاں تک کہ جب وہ خوب جوان ہو جاتا ہے، حتی اذا بلغ اشدہ و بلغ 40 سنہ، اور 40 برس کو پہنچ جاتا ہے. اب جب بات بلوغت کی آتی ہے اس میں 16, 17, 18, 19 بالعموم 18 سال کہا جاتا ہے، لیکن حالات واقعات کا، موسموں کا، نسلوں کا فرق آتا رہتا ہے، بالعموم 18 سال کہا جاتا ہے. لیکن یہاں جب یہ فرمایا گیا کہ یہاں تک کہ جب وہ خوب جوان، حتی اذا بلغ شدہ، خوب جوان ہو جائے، یعنی جوانی کی اور اپنی اس قوت کی سمجھ کی حد جو ہے وہ فرمایا، اور 40 برس کو پہنچ جاتا ہے. تو 40 سال کی جو عمر ہے معزز خواتین و حضرات، اسے سمجھداری کی عمر قرآن کریم جو ہے ارشاد بیان فرما رہے ہیں. اب 20 تک تو ہوش کوئی نہیں، 30 تک قوت کا اضافہ ہے لیکن ایک زور ہے، اور یہ جو 40 سال کی عمر ہے یہ ٹھہراؤ میں آ جاتی ہے، کہ جو انسان جس تیزی سے گزرتا ہے، جہاں جہاں جاتا ہے، جو جو دیکھتا ہے، جیسے جیسے تجربات سے گزرتا ہے، تو اس کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث شریف آپ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ کریم اس کے لیے ایک ٹھہراؤ پیدا فرما دیتے ہیں، آسانی آ جاتی ہے اس کے لیے، ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے اس کے حساب میں، اس کے حساب کتاب میں ایک ٹھہراؤ اور آسانی پیدا فرما دیتے ہیں. پھر اسی طرح اس حدیث شریف میں عمر کے مختلف حصے بیان فرمائے گئے کہ جیسے جب بندے مومن کی عمر 60 سال کو پہنچتی ہے تو اللہ کریم اسے رجوع اور انابت عطا فرماتے ہیں، وہ مزید رجوع اللہ کرتا ہے، انابت نصیب ہوتی ہے، وہ پلٹتا ہے، اپنی کمی بیشی چھوڑتا ہے. حساب آسان 40 سے، تو اس کا حساب اللہ کریم 40 سال میں فرماتے ہیں، پھر 60 سال میں اسے انابت نصیب ہوتی ہے، رجوع نصیب ہوتا ہے. پھر فرمایا کہ جب اس کی عمر 70 سال ہو جاتی ہے تو آسمان والے اسے محبت کرتے ہیں، آسمان کی جو مخلوق ہے اسے وہ محبت کرنا شروع کر دیتی. بندہ مومن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو بندہ مومن ارشاد فرمایا، بندگی تو ایمان کے ساتھ ہی ہے نا جی، بندہ بندہ کہاں رہے جو ایمان. پھر فرمایا جب 70 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ کریم احسان فرماتے ہیں کہ اس کی جو اعمال ہیں، کمزوریاں ہیں، وہ مٹتی ہیں، اور جو اعمال اس کے صالح ہیں وہ پختہ ہوتے ہیں، آیاں ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، پختہ رہتے ہیں. اسی طرح پھر 80 سال اور 90 سال تک کا فرمایا گیا. اور جب 90 سال کی بات آتی ہے تو اسے اسیر اللہ فی الارض بیان فرمایا گیا. لیکن دو بڑے خوبصورت حصے ساتھ اس حدیث شریف میں بیان فرمایا، ایک سارے اگلے پچھلے اللہ کریم اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور فرمایا اپنے عیال کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے نسب کے لیے اسے شفاعت کا سبب فرما دیتے ہیں کہ ان کی بخشش کی وہ جب دعا کرتے ہیں اللہ اسے قبول فرما دیتے ہیں. لیکن یہ عمر کا بڑھنا، ان ساری عطاؤں کا تعلق پورے ایمان سے ہے. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن جب 40 سال کو پہنچتا ہے تو اس کا حساب آسان ہوتا ہے. تو جب 40 سال کو پہنچا کیسی صورت پیش آئی، کیا کہتے ہیں؟ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی، اے میرے پروردگار مجھے توفیق عطا فرما کہ آپ نے جو احسان مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمایا، وعلی والدی میرے ماں باپ، ان عمل صالحا ترضاہ اصلح لی فی ذریتی، ان کا شکر ادا کروں، یہ کہ نیک کام کروں جن کو آپ پسند فرمائیں، واصلح لی فی ذریتی اور میری اولاد میں بھی میرے لیے صلاحیت پیدا فرما. ماں باپ، ذات، اولاد. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں وہ ہستی ہیں کہ انہیں یہ شرف نصیب ہوا کہ 4 پشتوں میں درجہ صحابیت نصیب. شروع شروع میں مسجد نبوی میں منبر رسول نہیں تھا، آپ نے استنا جسے حنانہ جس کا نام ہے، آپ نے اس کا ذکر سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پشت مبارک اس کے ساتھ ٹیک کر جو ہے خطبہ بیان فرمایا کرتے تھے. پھر یہ جو آج جس طرح ممبر ہیں تین نشستوں میں، اس طرح کا کسی غیر ملک سے کوئی مثال کوئی ایسا میسر آئی کہ اس نظم کو بنایا گیا کہ ایسی نشست ہو جس کے تین حصے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تشریف رکھتے تو دوسری سیڑھی پر آپ پاؤں مبارک رکھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ فرمایا اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد نبوی میں ممبر رسول پر پہنچے تو جہاں آپ پاؤں مبارک رکھتے تھے آپ وہاں آپ نے تشریف رکھی اور تیسری جو نشست ہے اس پر آپ نے پاؤں مبارک رکھی. تو لفظ خلیفہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لگا. آپ کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب بیعت کر کے خلیفہ لفظ بولا گیا تو آپ نے منع فرما دیا. آپ نے فرما یہ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تھی، آپ کو خلیفۃ الرسول کہا جا سکتا ہے، اب پیچھے اور کوئی ایسا نہیں جسے یہ حصہ یہ عطا بیان کی جا سکتا. امیر المومنین کہو، امیر کہہ سکتے ہو. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان، اور اللہ کا کتنا بڑا احسان، کتنا بڑا کرم. ہم جیسے خطا کار سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کی نسبت سے آپ کے قلب سے ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک تک رسائی پاتے ہیں، کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے. تو ہم اگر اپنے گرد و پیش حالات چیزوں کو دیکھیں، ساری زندگی جو ہے ظاہراً ہے، یہ تو ہے نا، اتنا کچھ وہ عطا فرماتا ہے، ساری زندگی سر بسجود گزر جائے اور سبحانہ ربی الاعلی سبحانہ ربی الاعلی تسبیح جاری رہے، شکرانہ نہیں ادا ہو سکتا. تو پہلا حصہ ماں باپ، یہ جو عمر ہے 40 سال کی جہاں حساب آسان ہو جانا ہے، اس میں والدین کی جو خدمت ہے وہ بھی دیکھنی ہے اور اپنی ذات سے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور پھر اپنی اولاد کی بات آئے گی، ان کی تربیت کیسی کی جا رہی ہے، اللہ کریم کا شکر کی جو ادائیگی ہے، وہ ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت آئے گی یا میری اور آپ کے پسند کے تحت آئے گی. ہم پورا زور لگاتے ہیں، پورا خرچ کرتے ہیں، پوری محنت کرتے ہیں، ساری دنیا بچے کو پڑھاتے ہیں، دین نہیں پڑھاتے. اب اس کا اثر کیا ہے کہ جب ہم اپنے بچپنے کو یاد کرتے ہیں تو صبح تلاوت کی آواز آتی تھی، آج جب ہم صبح دیکھتے ہیں تو ہمیں تلاوت کی آواز نہیں آتی، مختلف آوازیں جو مختلف رنگ ٹونز ہیں، مختلف سکرینوں کے جو آن آف ہے وہ سنائی دے رہے ہوتے ہیں. صبح ہر اٹھ کر لگا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی شہر ہے تو نہیں کہ جو رات میں نے نہ دیکھی. تو وہ آواز جو الف لام میم کی سنائی دیتی تھی بچپنے میں، ابھی غور کریں صبح صبح ہمارے گھروں میں کیا ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے پوری محنت کی کہ دنیا پڑھائی جائے، اور دنیا کا پڑھنا دین اسلام منع نہیں فرماتا. دین چھوڑ دینا اور دنیا کا پڑھنا، اسے کس پیرائے میں کو لے سکتا. العلم کے معنوں میں جب لوگے تو دین اور دنیا کے علوم جو ہیں انہیں حاصل کرنا، یہ تو ایک دینی فریضہ ہے. لیکن جب ہم اس میں اپنی مرضی داخل کرتے ہیں، پورا زور لگاتے ہیں کہ بچے کو دنیا کی تعلیم دو، دین نہ دو، پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے بچے کو یہ تو جب اعتراض کرتے ہیں نا کہ اولاد بات نہیں مانتی، ہم بھول جاتے ہیں کہ قرآن کریم نے فرمایا تھا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَلَدَيْهِ إِحْسَانًا، میں نے تو پڑھایا نہیں اپنی اولاد کو. تو بھائی گلہ کیوں کرتے ہو؟ بھگتو. جو کچھ اسے پڑھایا ہے وہ اسے اچھا آتا ہے، जो तूने पढ़ाया ही नहीं, जिसकी तूने मेहनत ही नहीं की, फिर उसका गिला काय को करते। आप गौर कीजिएगा, हमारे माशरे में बेशुमार गिले हैं, गिला किया जा रहा है, और जो जो अमर इख्तियार करने का हुक्म था वो नहीं है। तो जब वो नहीं है तो फिर नताज ऐसे होंगे जैसे हमने। अब इस बहस पर जब बात आती है मौज़ा सामीन कराम, तो फिर हम बात बजाय समझने के उसके मुकाबिल बात लाते हैं। देखो जी, ये कैसे मौलवी साहब हैं, कैसे पीर साहब हैं, कह रहे हैं पढ़ाई अच्छी नहीं। भाई कौन कह रहा पढ़ाई अच्छी नहीं? दीन छोड़ देना और दुनिया का पढ़ना, अगर आप इसे अच्छा समझते हैं तो इसका अच्छा समझना आज हम मुआशरे में भुगत रहे हैं, तो गिले काय के भुगते। और क्या खूबसूरत जामियात में ये इम्तिजाज है कि दीन और दुनिया दोनों के जो हिस्से हैं, उलूम जो है वो नसीब हो रहे हैं। बच्चा किस जहनी मियार का है, कितनी इस्तात का है, वो वहां से इस्तफादा हासिल कर रहा है। अब अल्लाह का शुक्र ऐसे नज्म भी आ रहे हैं। तो ये जो हमारी नस्ल है, ये जो बेहतरीन सदका जारिया है, कैसे हम इसकी तरबियत कर रहे हैं? तो जो 40 साल की समझदारी, यानी समझदारी की जो उम्र है, उसमें अर्ज करता है और मेरे मां बाप पर फरमा उनका शुक्र अदा करूं और ये कि नेक काम करूं जिनको आप पसंद फरमाएं, और मेरी औलाद में भी मेरे लिए सलाहियत पैदा फरमाएं कि मैं उनकी ऐसी तरबियत कर सकूं, उनकी ऐसी तरबियत हो सके, वो ऐसी तरबियत पाए जिससे या अल्लाह वो तेरा शुक्र अदा कर सके। अब इसी आया करीमा को आप इससे बेशतर जो वालदैन का एहतराम है उस पर ले जाए, उस एहतराम से बेशतर जो मैंने पहले तलावत की है ईमान पर ले जाए, ताल्लक माल्ला पर ले जाए, तो समझ आएगी कि ताल्लक माल्ला इस काबिल करता है कि बंदे को यह एहसास सलामत और जिंदा हो जाए कि मां बाप, यानी मखलूक के हकूक की इब्तदा, चाहे फिर वो कहीं तक बात चली जाए, ये उसे इस काबिल करते हैं। और जब बंदा इस काबिल हो जाता है तो फिर वो मां बाप जात औलाद हर एक की तरबियत के उस पहलू को लेता है जहां से अल्लाह करीम का शुक्र अदा हो सके। तो मैं अर्ज कर रहा था कि दीनी इस्लाम पर अमल पैरा होते हुए जो गैर मरी यानी बरकत के हिस्से हैं, आहिस्ता आहिस्ता हैं, गैर मरी नजर नहीं आते, लेकिन बरकत नजर आना शुरू हो जाती है नताइज की सूरत में। तो इस अंदाजे जिंदगी का इख्तियार करना मौजूद खवातीन व हजरात दुनिया की जिंदगी में असरात ऐसे पैदा कर देगा कि वो बरकत नजर आना शुरू हो जाएंगी। इन्नी तुबत अलैकुम इन्नी मिनल मुस्लिमीन, मैं आपकी बारगाह में तौबा करता हूं। हमेशा अपनी कमी का एहसास, अपनी कमजोरी का एहसास, व इन्नी मिनल मुस्लिमीन, और यकीनन मैं फरमा बरदार हूं। क्या खूबसूरत अल्फाज अल्लाह करीम ने अता फरमाया अपने बंदे को, जिसे सिदके दिल से ये अर्ज करना नसीब हो जाए कि बारे अल्लाह मैं माफी मांगता हूं, मैं माफी तलब करता हूं, हमेशा मानने वालों में हूं, हमेशा सर नगूं हूं। क्या खूबसूरत अल्फाज, कैसी शान रबूबियत है, हर पहलू से इस मोहताज की जरूरत पूरी फरमा रहा है। फरमाया औलाद الذين نتقبل عنهم انهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في اصحاب الجنه, फरमाया यही लोग हैं जिनके नेक आमाल हम कबूल फरमाएंगे। अंदाज़ अता फरमाया, इसे इख्तियार फरमाया, नूर ईमान से लेकर ذاتی जिंदगी तक मां बाप जात औलाद इस अंदाज की तरबियत को ले जाओ, फिर अल्फाज अता फरमाए इन्नी तुबत अलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। फरमा अर्ज किया मैं आपकी बारगाह में तौबा करता हूं, اپنی کمائی کا احساس اس درجے کا غالب ہر شے اس کے حضور پیش کر دی. وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور یقیناً میں فرما بردار ہوں. لفظ عطا فرما رہا ہے، انداز عطا فرما رہا ہے، خود عطا فرما رہا ہے. عطا فرما کے پھر فرما، اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتهم فی اصحاب الجنہ. فرمایا یہی لوگ ہیں جن کے نیک اعمال ہم قبول فرمائیں گے. ایسا غفور الرحیم، کیسی شان، اور ان کے گناہوں سے درگزر فرمائیں گے. فی اصحاب الجنہ، یہ اہل جنت میں ہوں گے. کیسی عطائیں ہیں. فرمایا وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جا رہا. اللہ دیکھو، وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا تھا. سارے اس انداز کو اختیار کرتے ہوئے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالو تو کیا یہ سچا وعدہ رب کائنات نہیں ارشاد فرما رہے؟ ہم کمزور لوگ ہیں، گناہگار لوگ ہیں، اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے. ہم بے عمل، کمزور، خانہ خدا میں اسی کے کلام سے، اسی کے فرمان کے مطابق، یہی جو آیات پڑھ رہے ہیں، ٹوٹی پھوٹی تفسیر کر رہے ہیں، بام ہم کلام ہیں، مقصد تو یہی ہے کہ یہی راہ، یہی اس سے ہمیں نصیب. تو مانگنا کمزور سے ہی، الفاظ ٹوٹے پھوٹے سے مانگ تو اس کے حضور رہے. اللہ اپنی شان سے عطا فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، کرم فرمائے، اس کا احسان اس سخت جاڑے میں بھی جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، ہر ایک آنا قبول فرما. تو جو تربیت کے پہلو ہیں، میں رات ذکر سے پہلے تلاوت کر رہا تھا تو مجھے آوازیں سنائی دے رہی تھیں، تو جب آپ کو ارما صاحب کہہ رہے تھے نا کہ ذکر شروع ہونے سے پہلے بیٹھ جاؤ، کچھ نہ کرو تو کم از کم اپنے سبق پر دھیان لیے رکھو، تو میں سوچ رہا تھا کہ اللہ مہربانی فرمائے رکھے اور ایسے نظم سلامت رکھے جہاں ہمیں تربیت مل رہی ہو، کوئی کہنے والا ہو، کوئی بتانے والا ہو، کوئی انگلی پکڑنے والا ہو. تو یہ بڑا اللہ کا احسان ہے. تو دعا گو ہوں کہ اللہ کریم مہربانی فرمائے، ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے. اس کا احسان ان کیفیات قلبی سے اس نے نوازا، اللہ میں اس میں استقامت عطا فرمائے. یہ حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ زندگی، یہ امتحان، یہ گزرے کے دکھ، آنے کے خوف، اللہ ہمیں انہی آیات کریمہ کی جو فرمان ہے اسی کے تحت ہم پر احسان فرمائے، اور ہمیں بھی یہ زندگی، یہ پہلو نصیب ہوں. اور اللہ کا شکر ہے جیسے میں آپ سامنے بیٹھے ہیں، بے شمار احباب اس لائیو سیشن کے ہمارے ساتھ ہیں، اسی طرح ہمارے ساتھی جو ہیں، پہلے بھی میں نے بنگلہ دیش سے، تو جن لوگوں نے وہاں محنت کی انہیں اللہ اللہ پہنچانے کا سبب بنے، اللہ ان کی محنتیں قبول فرمائے. اللہ آپ سب کو، ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.